باپ کو جان بوجھ کر وانتم تعلمون، تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے اور جانتے ہو کہ حق یہ ہے، مگر تم حق کو چھپا رہے ہو، اس پر پردہ ڈال رہے ہو، صرف اس لیے کہ اگر حق کا اظہار کیا تو شاید میرے کسی مفاد کا نقصان پہنچ جائے، میرا کوئی بنیادی بنتا ہوا کام بگڑ جائے، یا جس سے مجھے کوئی مفاد اور منزلت ہے شاید وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، یعنی دنیاوی مفاد کی خاطر ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں اور ایسی گفتگو کرتے ہیں اور ایسے معاملات زندگی میں سے کرتے ہیں جن میں واضح طور پر حق چھپا چھپا کے چلتے ہیں۔ وانتم تعلمون اشارہ ہے، ہمارے ضمیر کو سمجھوڑا جا رہا ہے، وانتم تعلمون یہ خطاب ضمیر کو ہے کہ لوگوں اپنی ضمیر میں جھانک کر دیکھو، اپنے من میں جھانک کر دیکھو، تمہارا ضمیر اگر زندہ ہے تو وہ جانتا ہے کہ جسے چھپا رہے ہو یہی حق تھا، تمہارا شعور جانتا ہے کہ جسے چھپا رہے ہو یہ حق تھا، تمہاری آنکھیں تمہارا دل جانتا ہے جسے چھپا رہے ہو یہ حق کا کرنا نہیں، خبردار حق کو چھپایا نہ کرو۔ پھر آٹھواں حکم دیا، واقعی سلاد واط زکا ورکو مار راتین، اور نماز قائم کیا کرو۔ پھر نواں حکم دیا کہ زکات ادا کیا کرو۔ دسواں حکم دیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو، یعنی نماز با جماعت کے نظام کو بتا کیا کرو۔ پھر گیارہواں حکم دیا، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ پھر فرمایا گیارہویں حکم میں کہ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب اور حالانکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ یہ عام مسلمان کو بھی خطاب ہے مگر بطور خاص ان لوگوں کو خطاب ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور قرآن کے درس دیتے ہیں اور قرآن کی آیات و احکام سے واقف ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جن کی زندگی پر ایک مذہب کا رنگ چڑھا ہوا ہے اور جو مذہب اور دین اور اسلام کے حوالے سے جن کی ایک پہچان ہے، ان کے لیے بطور خاص خطاب ہے۔ فرمایا کہ کیا وجہ ہے اے باز کرنے والوں، اے نیکی کی تلقین کرنے والوں، درس دینے والوں، دنیا کو نیکی کی دعوت دینے والوں، کیا بات ہے جب نیکی کا معاملہ آتا ہے تو وہ صرف دعوت کے لیے ہو، تمہارے اپنے عمل کے لیے نہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، حکم دیتے ہو، وہ تم سو دان سے سکوں، مگر اپنی زندگی میں نیکی داخل کرنے کے وقت آتا ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ مانتی کچری مل کتاب، اور دیکھو تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، پھر بھی یہ تضاد ہے قول و عمل میں اور واض و عمل میں یہ تضاد، تو گویا اللہ پاک نے اس بات کے امکان کو رد کر دیا کہ اہل ایمان کے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ قرآن پڑھے اور پھر ان کے قول و عمل میں اور ان کی نصیحت اور اپنی زندگی میں تضاد پایا جائے۔ افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ پھر اس کے بعد بارواں حکم دیا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد مانگا کرو اللہ کے صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو صبر کا حکم دیا اور نماز کا، اور یہ حکم ہے اس میں جو راز کی بات ہے وہ صبر اور نماز کو اللہ کی مدد کا ذریعہ بیان کیا، صبر اور نماز کو اللہ کی مدد کا ذریعہ اور وسیلہ اور اللہ کی مدد کا واسطہ بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز عبادت ہے جو خاص خاص اوقات پر آتی ہے، اور صبر کیا ہے؟ صرف مصیبت میں صبر نہیں ہوتا، بلکہ صبر ایک ایسی جامع زندگی ہے کہ ہر وہ چیز جو نفس چاہے اور آپ اس کو روک لے رک جائیں، یہ صبر ہے۔ نفس چاہے کہ یوں کر لوں، جی چاہے کہ یوں کر لوں، طبیعت چاہے کہ یوں کر لوں، آپ اولاد چاہے کہ یوں کر لیا جائے، بیوی بچے چاہے کہ یوں کر لیا جائے اور ہو وہ نہ جائے، برادری چاہے کہ یوں کر لیا جائے، معاشرہ چاہے کہ یوں کر لیا جائے، طبیعت تقاضا کرے تو اس میں عزت ہے، نامگری ہے، شہرت ایسا کر لیا جائے، مگر انسان دیکھے کہ اس میں میرا اللہ ناراض ہوگا، لہذا ان ساری خواہشات کو روک لینا اور ان ساری خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینا اور پوری پوری زندگی کو اللہ کے امر کی روک کے مطابق چلانا، یہ دراصل صبر ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں میری عبادت بھی کرو اور زندگی کو نمونہ و صبر بنا لو، تو فرمایا پھر اللہ سے مدد مانگو، یعنی اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ ان بندوں پر میری مدد کیوں نہ اترے گی کہ جن کے خاص رنگ ہے میری نماز سے معمور ہیں اور جن کی پوری زندگی میرے آنے کے تابع ہو کر صبر کی آئینہ دار بن گئی ہے. نماز اور صبر کی دن کی زندگی آئینہ دار بن گئی ہے, ان پر میری مدد ہوگی. اور یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی مصیبت اور تکلیف آ جائے تو ایک تو صبر کیا کرو کہ صبر کے ذریعے سے مدد اللہ کی مانگنی ہے, اور نماز پڑھا کرو. تو جب کوئی مصیبت تکلیف آئے تو نفل پڑھا کرو. نصیحت یہ, جب کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو نفل پڑھا کرو. یہ نفل کو نفل عبادت و نماز اور اس کے ساتھ صبر, ہائے ہائے نہیں ہو, شکر گنا نہیں ہونا, اللہ کی بارگاہ میں شاکی نہیں ہونا, صبر کرنا ہے اور نماز پر زور دینا ہے اور پھر اللہ سے مدد مانگنا ہے. یہ طریقہ ہے, اللہ پاک کی مدد آسانی سے نصیب ہوتی. بس 14 اور 15 آخری دو حکم رہ گئے, ٹائم بھی پورا ہو چکا. ارشاد فرمایا نماز اور صبر یہ میری مدد کا ذریعہ ہیں, اور یہ جو طریقہ میں نے بتایا نماز کا, صبر کی حالت میں نماز پڑھنے کا, فرمایا لئنھا لکبیرۃن, یہ ہے بڑی گراں اور بھاری بات کہ انسان اپنے آپ کو صابر بھی بنائے تو صبر میں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ عبادت والا جوڑ لے, سجدہ عبادت کا تعلق جوڑے اور صبر پر قائم رہے. فرمایا اس طرح نماز پڑھنا ہے بڑی ذرا اور بھاری بات, مگر اللہ علی الخاشعین, جو لوگ اللہ کے حضور عاجز بن جاتے ہیں ان پر بھاری نہیں رہتی, ان کے لیے ہلکی ہو جاتے ہیں. خوشبو دل کے دلوں میں آ جاتا ہے, یعنی دل کے دل محبت الہی سے خستہ ہو جاتے ہیں اور خشیت الہی سے شکستہ ہو جاتے ہیں. ان محبت کی خستگی اور خشیت کی شکستگی جن دلوں پر نصیب ہو جاتی ہے ان کے لیے نماز تکلیف کی حالت میں ادا کرنا ذرا اور مشکل نہیں رہتی, بلکہ وہ نماز اتنی عزت دیتی ہے, وہ راحت دیتی ہے, وہ کیسے سرور دیتی ہے, وہ صحت و انتشار دیتی ہے کہ خالی نماز کے دو سنگے ادا ہونے سے تکلیف بھی بھول جاتی ہے, مصیبت بھول جاتی ہے. وہ گرامی جو تکلیف کے باعث طبیعت پر آئی تھی, وہ پریشانی جو اس مصیبت اور مشقت کے باعث طبیعت میں آئی تھی, بندہ نماز میں آیا تھا کہ مدد مانگے تھا مگر نماز پڑھی اور اللہ کی قربت نصیب ہوئی اور پردہ دوری کا اٹھا اور دل خدا کی محبت میں خستہ ہو گیا, دل خدا کی خشیت میں شکستہ ہو گیا, اس تعلق نے وہ کیفیت پیدا کر دی کہ میں مصیبت یاد رہی نہ میں ماحول یاد رہا. وہ پھر کیا بات یاد رہتی ہے, پھر بندہ وہ مصیبت ہی بھول جاتا ہے. فرما جو خاشعین خوشبو والے ہیں ان کے لیے گرانی نہیں رہتی. اور یہ خوشبو والے ہیں کون؟ 14 حکم یہ دیا کہ یہ خوشبو کن کو آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ایسی خشیت, ایسی محبت اور ایسا خوشبو کس طرح نصیب ہوتا ہے اور کن خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے. اللہ پاک نے سوال کا ساتھ ہی جواب دے دیا کہ اگر تم پوچھو کہ خوشبو والے کون لوگ ہیں, وہ محبت و خشیت والے, وہ عاجزی والے لوگ کون ہیں اور انہیں کس طرح یہ عاجزی کی کیفیت نصیب ہوتی ہے, فرمایا اس کا بھی ایک ہی طریقہ ہے, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کی ملاقات کے طالب رہتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں, امید رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ بس چند دنوں کے بعد سے اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے, جن کا بیان اس دنیا میں رہنے پر نہیں ہوتا بلکہ دنیا سے چلے جانے پر ہوتا ہے, اس دنیا کی عزت و آرام پر نہیں ہوتا, اس دنیا کے عیش و آرام اور راحت و سکون پر نہیں ہوتا, بلکہ ان کی نظر اس رنگے پر جمی اور گلی رہتی ہے کہ کب سے لمحہ آئے گا کہ پردہ اٹھے گا اور بولا کی ملاقات ہوگی. تو جن کا بیان اللہ کے روز ملاقات پر رہتا ہے, اس لمحے وصال محبوب پر رہتا ہے, فرمایا ان کے دلوں کو خوشی نصیب ہوتا ہے کیونکہ اس ملاقات کی خواہش ان کے دل میں محبت و خستگی کا چشمہ کھول دیتی ہے اور پتھروں جیسے سخت دل بھی کیوں نہ ہو وہ پھوٹ جاتے ہیں, پھوٹ جاتے ان کے اندر خستگی آ جاتی, خشیت آ جاتی, کیوں؟ وہ جو ملاقات کا تصور ہے وہ دلوں کی سختی کو توڑ دیتا ہے. آپ خود سوچیے اللہ پاک نے منع خوشبو کا راستہ تصور ملاقات بیان کی, ایک خاص بات ہے یہ خوشبو کا راستہ تصور ملاقات. صوفیاء کرام اور مشائخ ایام تصوف میں مراقبے سجیسٹ کرتے ہیں اور مراقبے میں کچھ نہیں ہوتا سوائے تصورات کی, انہوں نے بتا دی بعض لوگ جو ان سچی علم رکھتے ہیں اور گہرائی میں نہیں جاتے, ان خیال کرتے ہیں یہ مراقبے کیا ہیں, یہ تصورات کیا ہیں, یہ تصور ان صفیہ تلقین کرتے ہیں کہ مراقبہ کرو قیامت کے دن کا, اللہ کے حضور پیش ہونے کا مراقبہ کرو, قبر کی شام کا مراقبہ کرو. آپ سمجھ جانا بات, تو اپنی حقیقت کا مراقبے صفیہ کرام تصدس کے مراقبے ہوتے ہیں. تو بعض اب آپ سمجھتے ہیں یہ بدعت ہیں یا ناجائز چیزیں ہیں یا یہ من غلط ہیں, بے سوچ چیزیں نہیں, بے سیب نہیں ہے, یہ نا سمجھی کی باتیں ہیں. جنہوں نے ایسی چیزیں تلقین کی ہیں وہ ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے. یہ تصور کہاں سے نکلا؟ قرآن مجید کی اس نص میں, فرما الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. اس وقت ملاقات ہو نہیں رہی, اس وقت ملاقات ہو رہی, جو کام مستقبل میں ہونے والا ہو وہ اگر آج کرنے کو کہا جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ اسے تو تصور کہتے ہیں, وہ تصور اور مراقبہ ہے, یعنی یقین رکھتے ہیں. اور ایک خالی یقین تو ہے مگر دھیان نہیں, جب یقین کے ساتھ دھیان مل جاتا ہے تو وہ تصور میں بدل جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے اگر لوگوں خوشی چاہو اور قلب میں محبت و خصیت کی خاص تصویر چاہو, اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو ذمہ ملا کو رب ہوں, تو پھر اس یقین کو دھیان اور تصور میں بدل دو تو وہ لمحہ آنے والا ہے جب ملاقات ہو جائے گی. مسلمہ ویسے کرنے سے حضرت سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے آئے, مجلس ہو گئی, تو تھوڑی دیر کے بعد ویس کرنی خود عرض کرنے لگے ان کو کہ اب ہم دعا کریں آپ تشریف لے جائیں کہ اب ان قریب ایک بڑا دن آنے والا ہے جس میں ملاقات ہونے والی ہے, میں قیامت کی تیاری کر لوں. ویس کرنی فرمانے لگے بس بڑی باتیں ہو گئی ہیں, ہر بھائی عمر اور بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب آپ جائیں قیامت قریب ہے اور اس میں ایک بڑی ملاقات ہونے والی ہے, میں اس ملاقات کی تیاری کروں. جن کے محبوب سے ملاقات کی امید ہوتی ہے وہ ملاقات کی تیاری کرتے ہیں. ملاقات کی آج جو شادیاں جب ہوتی ہیں نا, تو پانچ چھ چھ گھنٹوں کے لیے دلہنوں کو لے جاتے ہیں بیوٹی پارلر کے پاس, دلہن کو بیوٹی پارلر کے پاس لے جاتے ہیں. اور مجھے کسی نے یہ بھی بتایا اگلے دن کہ آج کل دلوں بھی بیوٹی پارلر کے پاس جاتے ہیں, انما للہ وانا الیہ راجعون. مجھے معلوم نہیں تھا, پتہ نہیں غلط ہے یہ صحیح بات ہے, آپ جوان لوگ یہ تک جانتے ہوں گے, ہمارے زمانے میں بھی بیوٹی پارلر ہوتے ہی نہیں تھے. تو یہ سارا سے کیا ہے؟ ایک تصور ہے, ناجائز ہو یا جائز ہو میں اس میں نہیں جا رہا, میں آپ کو تصور سمجھا رہا ہوں. عمل جائز ہے یا ناجائز ہے, اس میں اشراف ہے یا تبذیر ہے, یا حد سے گزر جانے کی بات ہے, وہ معاملہ جدا ہے. مگر وہ بیسک کنسپٹ اس کے پیچھے کا فرما ہے, یہ تیاری ہے ملاقات کی. یہ کیا ہے؟ یہ تیاری ہے ملاقات کی. ارے لوگوں سے کہ یہ دنیا کی ملاقات ہے جو دوستوں میں جو ہو رہی ہے, اس کی تیاری پر کتنا وقت اور کتنا سرمایہ خرچ کرتے ہو؟ کبھی یہ بھی ہوتا کہ مرنے کے بعد بعد اس محبوب حقیقی کی ملاقات کا لمحہ آ رہا ہے, دنیا اس کی ملاقات سے یقین ہو جائے, ان کی تو ساری زندگی تیاری میں بیت جاتی ہے, ان کی ساری زندگی تیاری میں بیت جاتی. اور وہ اسی سوچ سے فارغ نہیں ہوتے کہ ملاقات کا وقت گھڑی آنے والی ہے, میں اس کی تیاری کروں. فرمایا یہ خوشی انہیں کو نصیب ہوتا ہے جن کا دھیان اس ملاقات پہ رہتا ہے. یہ تعلیم دے کر فرمایا اللہ میرے لیے راج ہوئی, اور وہ یہ دھیان میں رکھتے ہیں کہ ہمیں سب طلب کر اللہ کی طرف جانے والے ہیں. اور پندرہواں اور آخری حکم جو اس مقام پر دیا گیا وہ یہ وقتوں یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا, اس قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلا نہ دے سکے گی. ولا یقبل منہا شفاعہ, اور نہ اس کی طرف سے کسی بھی ایسے شخص کی سفارش اور شفاعت قبول کی جائے گی جس کو اللہ نے اذن نہ دے رکھا. یہ بات میں نے تفصیلاً اور اذاہن سمجھا دی, کیونکہ آگے زیادہ جا قرآن مجید میں آئے گا کہ اللہ کی حضور اس کے مقبول بندے شفاعت بھی کریں گے, تو اللہ پاک شفاعت کا اذن بھی دے گا, شفاعت کا اذن بھی دے گا. سو اشکال اور ابہام اور التباس دور کرنے کے لیے میں نے آپ کو سمجھا دیا. فرمایا قیامت کا دن وہ دن ہوگا, کیونکہ اس سے مغالطہ لگ جاتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں. فرمایا بلا یقبل منا شفاعت, کہ اس دن کوئی شفاعت اور سفارش قبول نہیں کی جائے گی, اس سے ایک اعتقادی مخالفہ بعض لوگوں کو لگتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں اور شفاعت کا عقیدہ رکھنا بھی معاذ اللہ قرآن کے خلاف، یہ جہالت ہے اور قرآن کو نہ سمجھنا ہے. قرآن مجید میں درجنوں آیات کریمہ ہیں جہاں قرآن مجید میں شفاعت کا اللہ پاک نے عزم لیا اور اہل عزم شفاعت کریں گے اور اس کا اثبات ہے، اور درجنوں آیات ہیں جہاں ایسا بیان ہے. تو دونوں کو ملا کے سامنے رکھیں تو مفہوم واضح ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ دراصل کسی ایسے شخص کی شفاعت اور سفارش قبول نہیں کی جائے گی جو اللہ پاک کی طرف سے معزوم نہیں ہوا، جس کو اللہ نے شفاعت کا عزم نہیں دیا تھا، یا یہ کہ کافروں اور مشرکوں اور غیر مسلموں کے حق میں اور مجرموں کے حق میں کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ شفاعت کا استحقاق اہل ایمان کے لیے ہے. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ اس کی طرف سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، یعنی رشوت بھی نہیں ہوگی، معاوضہ بھی نہیں ہوگا، فدیہ بھی نہیں ہوگا، ایسی ناجائز سفارش بھی نہیں ہوگی. وہ تمام ذریعے جن سے انسان دنیا میں کام نکال لیتا ہے، فرمایا دراصل جن سے دنیا میں کام ناجائز کام نکالتے رہتے ہیں جن طریقوں سے، وہ ناجائز طریقے بند ہوں گے، وہاں صرف جائز صورتیں ہوں گی. ملاحم السلیم، اور نہ ہی امر الہی یا حکم الہی کے خلاف ان کی کوئی امداد کر سکے گا، نہ امداد کی جائے گی. قیامت کے اس دن سے ڈرو. اس مقام پر 15 احکام اور تعلیمات کا ذکر ہے جن کا ہم نے آج بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہیں سمجھنے اور ان پر کامل عمل پیرا ہونے کی توفیق مرمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.